اور مقناطیس کا جو مرکز ہے وہ قطب شمالی شمال کی جانب نارتھ پول جس کو کہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب قطب نما کی سوئی پر تھوڑا سا مقناطیس لگا دیتے ہیں بابا صحیح نا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو قطب نما کی سوئی ہے جب اس کا رخ قطب شمالی کی طرف ہو تو اس سوئی کے اندر سکون رہتا ہے, اور جیسے ہی آپ اس کو تھوڑا سا کہاں ہٹائیں تو ایسے تھرتھرانے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کا رابطہ اپنے مرکز سے رہتا ہے تو مرکز سے رابطہ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر سکون رہتا ہے, اور جب وہ مرکز سے کٹ جاتی ہے مرکز سے رابطہ ہٹ جاتا ہے نتیجے تر اس کے اندر پریشانی اور بے چینی. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو عقل جو ہے عقل کی دو قسم ہے, ایک محض عقل ہے, ایسی عقل سے تو بیزاری کا اظہار کیا. کہتا اس عقل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام میں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اپنی عقل گزرتا ہے, اور حقیقت عقل کی محدودیت کا یہ عالم ہے کہ کتنی ایسی باتیں جو عقلوں میں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی, ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن جب تجربات مشاہدات سے گزرتے ہیں تب سمجھ میں آنے لگتے ہیں. لہذا اتنی بڑی بات ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو عقل محدود ہے, اللہ تعالی کی ذات غیر محدود ہے, تو محدود عقل میں غیر محدود ذات کی عظمتیں اور صفات اور تجلیات کیسے آ سکتی ہیں؟ محدود ہے نا, ایک حد ہے. لہذا اس لیے ایسی عقل پر مارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آزمودم عقل دور اندیش راہ, میں نے ایسی عقل کو بہت آزمایا لیکن میں اللہ کو نہ پا سکا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بعد ازی دیوانہ سازم خیش راہ, اس کے بعد میں اللہ کا عاشق اور دیوانہ بن گیا, بس میں نے اللہ کو پا لیا. اور پھر مست ہو کر فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کے قرب اور تجلیات سے دل متجلی ہوا تو پھر فرمایا کہ عاشق من پر فن دیوانگی, کہ میں تو دیوانگی کے فن پر عاشق ہوں, اور سیر مد فرہنگ و فرزانگی فرزانہ بننے سے عقل پرستی کرنے سے میں تو باز آیا, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ دیوانگی سے ملا, عشق سے محبت سے ملا, عقل سے میں نہ پا سکا. ایک طرف تو یہ عقل ہے, اور جب اسی عقل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوا, گویا عقل پر نور کی پالش لگ گئی. جب اس پر نور کی پالش لگ جاتی ہے تو اب اس عقل کا رابطہ عرش اعظم سے مرکز سے ہو جاتا ہے. اب نتیجہ کیا ہے؟ ایسی عقل کی تعریف آئی ہے, اس کو اولو الالباب فرمایا, عقل مند لوگ فرمایا. دادا عقل مندوں کی نشانی اللہ تعالیٰ جو بتائی, یہ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ, جو ذکر کرنے والے ہیں. لہذا جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر سے دل میں نور آتا ہے, جب دل میں نور آتا ہے تو اس سے پورے جسم میں جاتا ہے, نتیجہ یہ ہے کہ عقل کو بھی نور ملتا ہے. جب عقل کو نور ملتا ہے پھر میرے دوستو وہ عقل جو ہے عقل بنتی ہے, اور ایسی عقل کی تعریف آئی ہے, اور ایسی عقل ہونا یہ مطلوب ہے, اور عقل کی خلاصہ یہ ہے, انجام پر نظر رکھنا. عقل کی تعریف کا خلاصہ کیا ہے؟ عقل کی تعریف کا خلاصہ یہ کہ انجام پر نظر رکھنا, ہائے مرنے کے بعد کیا ہو, کیونکہ ایک دن ہم کو مرنا ضرور ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ عارضی لذت سے فائدہ اٹھانا اور دائمی راحت کو چھوڑ دینا, یہ عقل مندی کہلائے گی. لذا انسان ہے, کوئی بات کسی میں تکلیف ہوتی ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں یار, اس تکلیف کے بعد آرام تو ہے. جیسے انسان محنت کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے مہینے بھر, لیکن سوچتا ہے کہ چلو آخر میں لفافہ ملے گا, اس کی وجہ سے یہ عقل کہلائی. کوئی اور کام کرتا ہے اس میں تکلیف ہے لیکن سوچتا ہے کہ اس کا فائدہ ہی کیا. جیسے اولاد ہے, اولاد کی خاطر عورت کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے, 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, شوہر کی ناز نخرے برداشت کرتی ہے, لیکن اس کا کیا ہے, اولاد آتی ہے اور بچے پیدا ہونے کی تکلیف کوئی معمولی تکلیف ہے. اگر مرد پر اس کا 10واں حصہ بھی ڈال دیا جائے نا تو بچ نہ سکے. مرد پر دسواں حصہ صرف عورت کی اس تکلیف کا دسواں حصہ تو وہ برداشت نہ کر سکے. لیکن عورت کو کیوں برداشت کرتی ہے؟ بچے کی محبت ہے, اس کو اپنی اولاد سے محبت ہے. دادا جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو تصور کرے, وہ ماں اتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے کہ کروٹ بھی دیکھو کیسے لیتی ہے, اتنا کروٹ نہیں لے سکتی. اٹھ کے بیٹھتی ہے, مڑتی ہے, پھر لیتی ہے. رات سونے میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اس کو, اور ہر وقت نگاہ رہتی ہے کہ بچے کی کروٹ بند ہو جائے تو فوراً اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, فوراً پریشان ہو جاتی ہے, ڈاکٹر سے رابطے کی فکر کرتی ہے کہ کیا سنا جا رہا ہے. وہ کیوں محبت ڈال دی, اور اس کی وجہ سے وہ سارے کام سوچتی کہ کیا ہوگا. ایسی عقل کی تعریف آئی ہے مرحومی رحمت اللہ علیہ کی. یہ ذرا تمہید تھی تاکہ مرحومی رحمت اللہ علیہ کے مضمون کو سمجھنا آسان ہو. گویا کہ روٹی ڈالنے سے پہلے توبہ گرم کیا جا رہا تھا تاکہ روٹی ضائع نہ ہو. مرحومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, گفت پیغمبر کے احمق ہر کے ہست, وہ عدو معغول و رہزن ہست. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احمق ہوتا ہے, عقل سے خالی ہوتا ہے, وہ ہمارا دشمن ہے اور ابلیس کا ساتھی ہوتا ہے. ابلیس کے چکر میں جلدی آ جاتا ہے, اور در حقیقت عقل پر عذاب یہ حماقت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے عقل پر عذاب ہوتا ہے, لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو کیا کہتے ہیں, وہ بڑا کمال ہو جی, بڑے روشن خیال ہے. کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا, ساری عورتوں کو بے پردہ کر دیا, ننگا کر دیا, اور اس کے نام ترقی رکھا اور روشن خیالی اس کا نام رکھا. اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو کہتے ہیں یہ جو بڑے تنگ نظر لوگ, یہ ہے عقل پر عذاب. ہر کے وہ عاقل بوت کو جانے ماس واہ. مرحومی فرماتے ہیں کہ جو شخص عاقل ہوتا ہے وہ ہماری جان ہے. روح ریحان ماس, اور اس کی روح ہمارے لیے مثل ریحان کے ہے, یعنی جیسے وہ ریحان گلے ریحان کا پودا ہے, اس کی خوشبو مس کرتی ہے, تو اس کی روح بھی ہمارے لیے اسی کی طرح ہے. آفت مرغ چشمے کام ہی, مخلص مرغز عقل دامے ہی. اب دیکھیے مرحومی عجیب مثال سمجھاتے, فرماتے دیکھو مرغ کی آفت اس کی وہ آنکھ ہے جو اس دانے پر لالچی ہے, اور اس کی چھٹکارا خلاصی وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے. دانے کو دیکھا جال کو نہیں دیکھتا, دانے کو دیکھنا اپنے کو پھنسوانا ہے, اور جال کو دیکھ لیا کہ دانا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن بھائی نہیں لینا, یہ عقل ہے. کیا عجیب نے مثال سے سمجھایا, کیونکہ دانا جال میں دانا ہوتا ہے, جال نظر نہیں آتا, دانا اس واضح نظر آتا ہے. اور جب لالچ لگی ہوتی ہے نا, جب لالچ ہوتی ہے تو جال ہو بھی تو بھی کہتا ہے چھوڑو یار کیا ہے, اور یہی عقل پر عذاب ہے. اور دانے کی لالچ میں وہ اسی طرح سے ہم گناہوں کی حرام لذت کے دانے کو سارے طرف دانے پھینک رہے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, لیکن عذاب کا جال ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جال ہمیں بغیر نظر نہیں آتا, لیکن مرحومی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو عقل ہے مرغ کی طرح. مرغ کیا ہے کہ اس کے دانا تو اس کے لیے حرص اور لالچ کا ذریعہ ہے, لیکن اس کی خلاصی اور نجات اسی میں وہ عقل سے کام لے اور جال کو دیکھ لے. عقل خود اسی فکر ہا آگاہ نیست. عقل کامل کیا ہوتی ہے؟ ان افکار سے یعنی غیر اللہ سے اور لا یعنی باتوں سے فارغ ہوتی ہے. درد ماں درد ماغش جز غم اللہ نے, اور اس کے اندر سوائے اللہ کے غم کے اور کچھ غم نہیں ہے. عقل کو سب سے بڑا غم جو لگتا ہے وہ یہی ہے جس کو درد دل بھی بولتے ہیں, درد محبت بھی بولتے ہیں, وہ یہ غم ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے اور میرا مالک اور پالنے والا مجھ سے ناراض ہو, یہ اس کو غم لگتا ہے. اے خنک آکس واہ, اے خنک آکس کے عقلش نربوت. فرماتے ہیں مبارک ہے وہ شخص جس کی عقل نر ہو, یعنی مردانہ فیصلہ کرنے والی ہو, اور مردانہ ہمت کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی میں استعمال کرنے والی ہو. نفس زشتت مادہ و مستربوت, اور اس کا نفس کیا ہے؟ اب نفس امارہ مادہ اور مغلوب ہو. مادہ کو دبایا جاتا نا, فرماتا اسی طرح سے وہ اپنے نفس کو مثل مادہ ہے, تو نفس مادہ لیکن اس کو کیا ہے؟ دبائے, تو اس کو دبائے, اس کو مغلوب کرے کہ نفس کے تقاضے عورت کو دیکھ لو. اب دیکھیں نا, عورت کو دیکھنے میں عزت نہیں ہے, عورت کو دیکھنے میں عزت نہیں ہے اور نہ دیکھنے میں عزت ہے. سبحان اللہ, صحابہ کا واقعہ ہے, ملک شام کے ایک علاقے میں تشریف لے گئے, تو انہوں نے کہا دیکھی تھی فتوحات اور ان سے ہم لڑ نہیں سکتے, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ان کو کسی پھنسانا چاہیے، تو اپنی جوان لڑکیوں کو ننگا اور بالکل عریاں لباس سجا سوار کر دو رویا قطار میں کھڑا کر دیا اور صحابہ کو دعوت دیا آپ آئیے ہمارے یہاں. اب صحابہ اور پوری جماعت تھی، اب سپہ سالار آگے جو منظر دیکھا فوراً آیت پڑی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ آج ہی نازل ہوئی، کہا نظریں نیچی کر لی اور گزر گئے. ان لڑکیوں نے اپنے ماں باپ سے جا کر کہا کہ جن لوگوں کو پھنسانے کے لیے تم نے ہمیں بھیجا تھا وہ انسان نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے، انہوں نے تو ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا اور وہ علاقہ بغیر لڑے فتح ہو گیا. دیکھو نا عقل، اور دیکھیے عقل ہی تو ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا مل جائے گی؟ کیا جی دیکھ رہے ہیں بس، رام رام جپنا پرایا مال اپنا، رام رام جپنا، جپنا تسبیح پڑھنے کو بولتے ہیں، رام رام جپنا پرایا مال اپنا، ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہے اور سارے اس کا بھی کھا لیا، اس کا بھی کھا لیا، سب کو کھا رہے ہیں اور رام رام جپ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں کہ جی ذکر کی بڑی اہمیت ہے. ارے میاں یہ تو ہے اچھا کام ہے، لیکن ذرا تم لوگوں کے حق تو نہ مارو، اپنے نفس کو تو دباؤ، لوگوں کا حق تو نہ دباؤ. یہ ہست عقل ہمچو کرسے کرسے آفتاب، بعض عقل میں سکوٹ سے آفتاب کے قوی النور ہے، جیسے آفتاب کا گولا ہے اس کے قوی النور ہے، اسی کے پورے عالم پر غالب ہو جاتا ہے، اگر بعضوں کی عقل ایسی ہے. اور ہست عقل کم ترس ذرہ شہاب، شہاب چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا بھی ذرہ، تو بعضوں کی عقل ایسی ہے اور بعضوں کی عقل ایسی قوی النور ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے اندر نہیں بلکہ عقل کو دوسروں کے اندر بھی منتقل کرتی ہے، ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر تعلق محلہ کی دولت اور عقل میں نور پیدا ہوتا ہے. عقل خود با عقل یار یار کن، واہ اپنے عقل کو. اب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو اپنی عقل کو کسی شیخ کامل کی عقل کی غلامی میں ڈال دو. عقل کی تربیت چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کی غلامی میں اپنی عقل کو ڈال دو، یعنی اپنے کو مٹاؤ اس کے سامنے. امرہم شورا بخا و کارکن، اور کوئی کام کرو، کام کرو تو مشورے کے بغیر نہ کرو، کسی کام کو مشورے کے بغیر مت کرو. اس حکم کو یاد رکھو کہ مشورہ کرو، مشورے میں خیر، لیکن مشورے کے اہل لوگوں سے مشورہ کرو. لہذا مشورے کی پہلی شرط یہی ہے کہ وہ نیک صالح ہو، نیک اور صالح ہو، ان سے مشورہ کرو. دنیا والوں سے مشورہ کرے گا تصویر کا ایک روپ دیکھیں گے، دنیا کی بات کریں گے تو آخرت کی بھی بات کریں گے. عالم ہوگا، اللہ والا ہوگا تو شریعت کا مسئلہ بھی بتائے گا، وہ عارضی چیزیں نہیں بتائے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی عقل کو کسی اللہ والے کی عقل کے تابع کرو، کوئی کام مشورے کے بغیر مت، اپنے کو مشورے کا پابند کرو، اس سے اللہ تعالی کی محبت میں بہت ترقی ہوگی. چشم غراشد بخضرائے امن، بخضرائے دمن، عقل گویا در محک معشزن. آنکھ تو غلاظت کے ذخیرے پر اگے ہوئے لہلہاتے سبزے پر فرشتہ ہو گئے، سبزہ دیکھا فرشتہ ہو گئے، مکل مگر عقل کہتی ہے کہ نہیں بھائی اس فیصلے کو میری کسوٹی پر جانچ کر. کیونکہ جال بچھاتے نا، اب جال بچھایا سبزے کا جال بچھایا بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اندر دلدل ہے، اندر جو ہے وہ دلدل ہے. اور اسی طرح سے حسینوں کو دیکھ رہا ہے ان کے ظاہر، میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو شیطان حسینوں کی گورے گال کالے بال دکھاتا ہے، حسینوں کی گورے گال دکھاتا ہے اور کالے بال دکھاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو شیطان اس کو پل کرتا ہے، گورے گال اور کالے بال دکھا کر کیا کرتا ہے؟ پل کرتا ہے، کھینچتا ہے، پھر پل پر چڑھاتا ہے اور پھر گٹر لائنوں میں پش کر دیتا ہے. انسانیت، ایمان، اپنی زاری، ذکر، تلاوت، عبادت، پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں میں پڑی ہوئی ہے. یہ عالم، یہ شیطان دکھاتا کیا ہے اور دلاتا کیا ہے، سیمپل کیا دیتا ہے اور مال کیا دیتا ہے، گندے مقام سب. سارے عشق مجازی کا، عشق مجازی کی انتہا کیا ہے؟ یہ پیشاب پخانے کے گندے مقامات ہیں، بیوی مستثنی ہے کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں شامل ہے، اللہ تعالی کی فرما برداری میں شامل ہے. لہٰذا یہی دیکھ لیں، انسان اپنی بیوی سے بات کرے اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، دوسرے کی بیوی کو بات کرنا دور کیا دیکھنے سے بھی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے تو میرے مرشد فرماتے ہیں نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیوم 5، نیند کی گولی ہے نا، نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیوم 5 اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف جب جگر میں چبے گا اس کی یاد کا نائف، نائف مانے چاقو. تو اس لیے یہی ہے، اپنی بیوی دیکھے رات پر دیکھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن رات پر دیکھنے سے کیا فائدہ ہے بھائی. دلّی ہمارے دوست کہتے ہیں دیکھو مت زیادہ، ٹھیک ہے کام کرو سو جاؤ بھائی، تاکہ صبح کام بھی تو کرنا ہے. لیکن دیکھیے عشاء پڑھ کے فجر تک دیکھتا رہے، نہ اس کو گھبراہٹ ہوگی نہ کوئی اسے کچھ کہہ سکتا. لیکن دوسرے کی بیوی کو وہ بھی سمجھتے ہیں، جن حسینوں کو ہم حسیناؤں کو ہم سمجھتے ہیں نا، ارے انہیں کیا پتا ہم اس نے کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں سب معلوم، اس کی دلیل دیکھیے. ہمیں کوئی محبت سے دیکھتا ہے پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا کیوں جناب؟ اور ہمیں غصے سے بھی دیکھے پتا چلتا ہے، اور ہمیں اور کسی نگاہ سے بھی دیکھے وہ بھی اندازہ ہوتا ہے. ہم کیا چھوٹے سے بچے کو پتا چلتا ہے یہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے غصے سے دیکھ رہا ہے؟ بچے کی عقل ابھی محدود ہے، بہت چھوٹی ہے، لیکن چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ مجھے غصے سے دیکھ رہا ہے یا محبت سے دیکھ رہا ہے. تو میرے دوستو چھوٹا سا بچہ سمجھے یہ حسین نہ سمجھے، یہ مٹی ہے کیا؟ یہ بہت چالاک ہیں، بڑے بڑوں کو اتار لیتے ہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ آ میرے پیارے مرشد اور شیخ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ مت سمجھو کہ ان کو کچھ پتا نہیں، ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کون کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. داڑھی والا بھی ان کو دیکھتا ہے نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بندے تو صوفی ہیں لیکن ہے ایک نمبر کے چکر باز، بلکہ ایک نمبر کے حرامی ہیں. کیونکہ آج کل کی عورتوں بھی گالی دینے میں کم نہیں ہے، ایسی گالیاں وہ تو مرد بھی سیکھ لیتے ہیں. وہ پکے کہہ دیتے کہ ہے پکا. کوئی لڑکی نے ایک لڑکی سے پوچھا نا، اے بہن یہ مرد آپس میں کیا باتیں کر رہے؟ انہوں نے کہا وہی میں جو ہم اور تم کرتے. اللہ توبہ اتنی گندی باتیں کرتے. تو اس لیے میرے پیارے دوست اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں میں نور عطا فرما دے. حکیم الامت ثانی کی دعا میرے شیخ نے فرمائی، حکیم الامت دعا فرما دیا کرتے کہ اللہ ہماری عقلوں میں نور عطا فرما، ہماری فہم میں نور عطا فرما یعنی سمجھ میں، اور ہمارے دل میں نور عطا فرما. سبحان اللہ. حکیم الامت بہت دعا، اب حضرت کے بعد سے یہ دعا بہت ملے گی. عقل میں نور، فہم میں نور، اور دل میں نور، قلب میں نور. عقل میں نور، فہم میں نور، اور قلب میں نور. عقل میں نور، فہم میں نور، اور قلب میں نور. بس یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر اس کا فیصلہ اللہ تعالی کی فرما برداری، دیدار خوشی، اور آخرت کو مد نظر رکھیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حکیم الامت سے کسی ایک مولوی صاحب نے کہا، حضرت گاندھی جو ہے نا بڑا عقل مند ہے. حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب ایک نمبر کا چکر باز عیار ہے، احمد نمبر ون ہے. کہا حضرت قرآن مجید پڑھتا ہے وہ ترجمے کے ساتھ. فرمایا تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ اس کا ایمان نہ لانا یہ اس کی سب سے بڑی بے وقوفی اور حماقت کی علامت ہے. فرمایا ہاں میں عقل مند تو اس کو نہیں کہوں گا، اگر عقل مند لاتا تو آخرت پر ایمان لے آتا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا. قرآن مجید پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف پڑھنا کافی تھوڑی ہے، ایمان ہی نہیں لاتا. سب پاکستان کو دیکھیں نا، کہتا ہے جی پاکستان اچھا ملک ہے، لیکن پاکستان کے خلاف بغاوت کرتا کیا؟ کافی ہو گئی ہے پاکستان کی حمایت کرنا. تو پھر فرمایا کہ ہاں ایک نمبر کا چلاک اور عیار آتا، ایک نمبر کا چلاک آتا، اتنا چلاک کہ مسلمانوں میں جوش ہوتا ہے. مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ انگریز کی ملازمت چھوڑ دو، یہ انگریز ہے دشمن ہے ہمارا. مسلمانوں کو جوش آیا، بڑوں سے مشورہ کیا نہیں، سب نے ملازمتیں چھوڑ دی. ادھر ہندوؤں کو کیا کہا کہ دیکھو مسلمان ملازمت چھوڑیں گے تم ان کی ملازمت پر آ جانا، اتنا عیار ہے. اس نے ایسے مسلمانوں کو دھوکہ دیا کہ اللہ کی پناہ، ایسا چلا گیا عیار نمبر ون. اس طرح اس نے کیا، حضرت نے فرمایا کہ اگر عقل مند ہو تو آخرت پر ہی مال لے آتا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پر تعلق سے مالا مال